أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. اور تیرا رب بے پرواہ ہے، رحمت والا ہے، اگر چاہے تو تم کو لے جاوے اور تمہارے پیچھے دوسری قوم کو لے آوے جس کو چاہے. کما انشاکم من ذریتی قوم آخرین، جیسا کہ تم کو پیدا کیا دوسری قوم کی جگہ پر. انما توعدون لآت، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے لآت ان، وہ ضرور آنے والا ہے، اور تم لوگ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہیں. قل یا قوم اعملوا، اے میرے نبی آپ بتلا دیجئے، او میری قوم اعملوا علی مکانتکم، تم کام کرتے رہو اپنی جگہ پر. انی عامل، میں بھی کام کرتا ہوں. ان قریب تم جان لو گے کہ من تکون لہو عاقبت الدار، آخرت کا گھر کس کے لیے اچھا ہے. انہ لا یفلح الظالمون، اور یقیناً ظالموں کا بھلا نہیں ہوگا. آج کے سبق میں پارہ نمبر 8 سورۃ الانعام آیت نمبر 133-35 آپ کے سامنے پڑھیے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی دو صفت کو ذکر فرمایا، ربک الغنی و ذو الرحمہ، دو صفت کو بیان کیا. ایک تو ہے غنی، کہ اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی عبادت کی، کسی کے زکوٰۃ کی، اور کسی کے حج اور عمرے کی، اور کسی کے سجدوں کی، اور کسی کے تلاوت کی اس کو ضرورت نہیں ہے. اسی مضمون کو واضح طور پر اللہ نے دوسری جگہ پر 24ویں پارے کی اخیر میں بیان فرمایا، من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید. جو نیک عمل کریں گے اپنے لیے کریں گے، جو برے عمل کریں گے وہ بھی اپنے لیے کریں گے، تمہارا رب تم پر ظلم نہیں کرتا ہے. معلوم ہوتا ہے جو بھی عبادت ہم کرتے ہیں وہ اپنے لیے، اللہ کے لیے نہیں ہے. ورنہ اگر ساری دنیا مل کر ولی اللہ بن جائیں، اللہ کے نیک بندے بن جائیں، تو بھی اللہ کی شان بڑھنے والی نہیں ہے، وہ تو ہے ہی اپنی جگہ شان والا. اور اگر ساری دنیا مل کر ظالم بن جائیں، نافرمان بن جائیں، چور بن جائیں، گناہ پر لگ جائیں، تو بھی اللہ کی شان گھٹنے والی نہیں ہے، وہ اپنی شان میں بالا ہے. جو کچھ بندہ کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے. اللہ کہتے ہیں وربک الغنی، تیرا رب غنی ہے. اور یہی بات اللہ نے سورہ حج میں حج کے بارے میں بیان فرمائی ہے. فرمایا جو آدمی حج نہیں پڑھتا ہے، ومن کفرا، جو ناشکری کرتا ہے، حج میں نہیں جاتا، فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ دنیا سے غنی ہے، اسے کسی حج حاجیوں کی ضرورت نہیں ہے. آسمان بھرا پڑا ہے فرشتوں سے، عبادت کے اندر، رکوع میں، قیام میں، سجدے میں، تلاوت میں، ذکر اللہ میں، رات دن. ہم تو ابھی پیدا ہوئے، وہ تو جب سے دنیا قائم ہے تب سے اللہ کے سامنے قیام میں ہے، رکوع میں، سجدے میں، عبادت میں ہے. اور آگے کیا فرمایا، ذر رحمہ، وہ رحمت والا ہے، رحمت والا ہے. کہے مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، پھر بھی میں تم پر رحم کرنے والا ہوں، اور رحم کر کے میں نے ہر زمانے میں نبی کو بھیجا ہے، اور نبی نہیں تو نبی کے نائب کو بھیجا ہے، اور نبی پر انبیاء علیہ السلام پر میں نے کتاب کو اتاری ہے، وہ تمہارے فائدے کے لیے، یہ میری رحمت ہے، ورنہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں تھی۔ یہ بے نیازی صرف اللہ کی شان کے لیے ہے۔ دنیا میں اللہ نے کسی کو، کسی انسان کو بے نیاز نہیں بنایا ہے۔ دنیا میں اللہ نے کسی بھی انسان کو بے نیاز نہیں بنایا، سب اللہ کے محتاج ہے، سب اللہ کے محتاج ہے۔ اللہ نے بڑے بڑے بادشاہوں کو، عمراؤں کو، وزراؤں کو اور ملٹی ملینروں کو، بڑے بڑے لوگوں کو اللہ نے کسی نہ کسی مصیبت میں جکڑ دیا ہے تاکہ یہ کسی پر ظلم نہ کرے۔ اگر یہ بے نیاز ہوتے تو میرے اللہ نے اعلان کر دیا قرآن کریم کے اندر میں، بڑا عجیب، ان الانسان لیطغى ارآہ استغنا، اگر میں کسی انسان کو بے نیاز بناتا تو یہ ایک دوسرے پر ظلم کرتا۔ یہ شان صرف اللہ کی ہے کہ وہ بے نیاز ہے اور بے نیازی کے ساتھ کسی پر ظلم نہیں کرتا، رحمت کرتا ہے۔ انسان اور بندے کی شان یہ ہے کہ اگر وہ بے نیاز ہے تو سب کو اپنے سے نیچا سمجھتا ہے، اسی لیے اللہ نے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی مصیبت، کوئی نہ کوئی پریشانی، کچھ نہ کچھ رکھا ہے تاکہ وہ ہر وقت کسی نہ کسی کی طرف توجہ کرے اور اللہ سے مانگتا رہے۔ بے نیاز نہ سمجھے، اللہ نے کہا کسی کی شان یہ نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ وربک الغنی ذو الرحمہ، میں غنی ہوں پھر بھی تم پر رحم کرتا ہوں۔ اور یہی جب اللہ کی رحمت عام ہے، تام ہے سب کے لیے، چاہے اپنا ہو، مسلمان ہو، اس کا فرما بردار ہو، چاہے کافر ہو، ہر ایک کے لیے اللہ کی رحمت عام ہے، تام ہے۔ جانور ہو، انسان ہو، فرشتے ہو، جنات ہو، شیاطین، سب پر، سب اللہ کی رحمت میں جی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اگر اللہ رحمت نہ کرتا تو کب سے لوگ ختم ہو جاتے، لیکن پھر بھی اللہ کہتے ہیں جس طرح میری رحمت تام ہے، اسی طرح جس طرح میری رحمت عام ہے، اسی طرح میری قدرت بھی زبردست ہے۔ این یشا یذہبکم، اتنی زیادہ رحمت قرآن، نبی، انبیاء کے بھیجنے کے باوجود، ہدایت کے راستے بتلانے کے باوجود تم صحیح راستے پر نہیں آؤ گے تو میں تمہیں لے جاؤں گا اور تمہاری جگہ دوسری قوم کو پیدا کر دوں گا۔ تمہیں لے جاؤں گا، لے جاؤں گا کہ کیا مطلب، تمہیں فنا کر دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے، تم سب ابھی موجود ہو، کچھ سالوں کے بعد، 100 سال کے اندر میں تم سب ختم ہو جاؤ گے، تمہاری جگہ دوسری نیشن آ جائے گی، دوسری قوم، تمہاری اولاد آ جائے گی، پھر اولاد کی اولاد آ جائے گی۔ دیکھو نا، دنیا میں چپے چپے میں بزنس والے، بڑے بڑے دکان، دنیا تو وہی ہے، جگہ تو وہی ہے، سورج وہی ہے، چاند وہی ہے، رات وہی ہے، دن وہی ہے، لیکن انسان وہ نہیں ہے جو 100 سال پہلے تھے۔ انسان بدلے، پھر اس کے بعد دوسرے، اس کے بعد دوسرے، اولاد اولاد، پوتے، اسی طرح قیامت آ جائے گی۔ اللہ کہتے ہیں اسی طرح میں تمہیں لے جاؤں گا، فنا کر دوں گا اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آؤں گا۔ ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، علامہ زمخشری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تم لوگ میری عبادت نہیں کرو گے اور میری طرف متوجہ نہیں ہوں گے تو میں تم سب کو ختم کر دوں گا اور تمہاری جگہ دوسری ایسی قوم کو پیدا کر دوں گا جو تم سے زیادہ میری فرما بردار ہوگی۔ اِن یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء کما انشاکم من ذریتی قوم آخرین انما توعدون العاد۔ اللہ کہہ رہے ہیں وعدہ جو کیا ہے کہ قیامت آنے والی ہے، حساب کتاب، the day of reckoning is going to come definitely, there is no doubt, day of reckoning، اللہ کے سامنے حاضری پیشی، وہ دن آنے والا ہے۔ قبر میں سب کو سونا ہے، پھر اٹھنا ہے، پھر اللہ کے سامنے جانا ہے، جنت جہنم یہ سب جو وعدے اللہ نے کیے ہیں وہ آنے والے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، تم قیامت میں اللہ کو عاجز اور ہوپلس نہیں کر سکتے، تم سب اللہ کے کنٹرول میں ہوں گے۔ اسی بات کو اللہ نے سورۃ الرحمن میں بیان فرمایا، یا معشر الجن والانس، یا معشر الجن والانس، دونوں کو کہا ہے، اے جنات دونوں مخاطب ہے نا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ نے دونوں کو کہا ہے، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اے جناتو اے انسانو، آسمان اور زمین کی بارڈر سے باہر جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، ہم دیکھتے ہیں تم کیسے جاتے ہو، تم لوگ نہیں جا سکتے، لا تنفذون الا بسلطان، سلطان کون ہے؟ اللہ ہے، اس کے کنٹرول میں سب ہے، کوئی ادھر ادھر نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں وما انتم بمعجزین، تم مجھے عاجز نہیں کر سکتے ہو، دنیا میں پیسے دے کر، برائیوری رشوت دے کر، پولیسوں کو ادھر ادھر کر کے، یا کوئی اپنی طاقت بتا کر کے آدمی چھٹ سکتا ہے، اللہ کے سامنے کوئی چھٹنے والا نہیں ہے۔ وما انتم بمعجزین، آگے اللہ فرما رہے ہیں، قل، اے میرے نبی تمہاری امت کو بتلا دو، یا قوم، او میری قوم، اعملوا علی مکانتکم، تم لوگ اپنے کام میں لگے رہے ہو۔ یہ کہا جا رہا ہے مکہ کے کافروں کو، مکہ کے کافروں کو اللہ کہہ رہے ہیں، اور کافروں کو سنا کر قیامت تک آنے والے انسانوں کو سنایا جا رہا ہے، تم لوگ اگر اسلام میں نہیں آؤ گے، اللہ کو نہیں مانو گے، جنت اور آخرت کو نہیں مانو گے، رسول پر ایمان نہیں لاؤ گے، تم اپنے کام میں لگے رہو، میں اپنے کام میں لگا رہا ہوں۔ نبی دنیا سے چلے گئے، ان کا یہ زندہ معجزہ قرآن موجود ہے، یہ کہا کہتا جا رہا ہے اور قیامت تک کہتا جا رہا ہے، تم اپنے کام میں لگے رہو، ہم اپنے کام میں لگے رہے، اللہ نے ہم کو بھی ٹوٹی پھوٹی اس محنت کے لیے قبول کیا ہے۔ دنیا میں کتنے علماء، کتنے صلحاء، کتنے بزرگ، کتنے محدثین، کتنے مفسرین ہیں جو قرآن کی تفسیر بیان کرتے چلے جا رہے ہیں، وہ کہتے جا رہے ہیں تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، گویا نبی کے نائبین اشارہ کرتے جا رہے ہیں، فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتا چل جائے گا، من تکون له عاقبت الدار، کہ آخرت کا اور دنیا کا انجام کس کے لیے بہتر ہوگا، کون کامیاب ہوگا، کون ناکام ہوگا، وہ تو اسی وقت پتا چلے گا جب وقت آئے گا۔ یہاں مفسرین نے ایک عجیب نکتہ بیان فرمایا، من تکون لہو عاقبت الدار، اللہ نے کہا عاقبت الدار الآخرہ نہیں کہا، آخرت کا گھر جنرل کہہ دیا، معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی نیک ہو، صالح ہو، ایمان والا ہو، اللہ پر اس کا یقین ہو، ایمان ہو، رسول پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، قیامت پر، جنت پر، جہنم پر، ان کو اللہ دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا، ایسا نہیں صرف آخرت میں، دنیا میں۔ اور صحابہ کرام اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس پر شاہد ہے کہ کافر حملہ کرتے رہے، ستاتے رہے، ستاتے رہے، اور میرا نبی سناتا رہا، تم اپنے کام میں لگے رہو، میں اپنے کام میں لگا رہا ہوں، تمہیں پتا چل جائے گا کامیابی کس کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اپروکسیمیٹلی 7 لاکھ سے زیادہ، یعنی ان کی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ آگے ابو بکر صدیق رضی اللہ کا زمانہ آیا، اسلام کہاں تک پھیلا، پھر حضرت عمر کا زمانہ آیا، اسلام کہاں تک پھیلا، حضرت عثمان کا زمانہ آیا، اسلام کہاں تک پھیل گیا، سبحان اللہ، حضرت علی کا زمانہ، حضرت معاویہ، امیر معاویہ کا زمانہ آیا، اوہو، دنیا میں، ساری دنیا میں اسلام پھیل گیا۔ کہہ رہے ہیں کیوں، من تکون لہو عاقبت الدار، انجام کس کا اچھا ہوگا، ایمان والوں کا، کافروں کا نہیں، کیوں، اللہ کہہ رہے ہیں انہ لا یفلح الظالمون، اللہ ظالم کو کامیاب کبھی نہیں کرتے ہیں۔ ظلم کا معنی کیا ہے، شرک کرنے والے، کفر کرنے والے، کفر کرنے والے، شرک کرنے والے، اس کو اللہ کبھی کامیاب نہیں کرتا ہے۔ ظلم کا معنی شرک، شرک کے معنی ظلم، قرآن میں بھی ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ پھر اس کے تحت میں بدعات ہے، بدعات سیئات، جتنی بدعات ہیں، اسی طرح حقوق اللہ اور حقوق العباد کی توڑنا، یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں، ساری چیزیں ظلم میں داخل ہیں۔ جو آدمی یہ کام کرتا ہے، شرک کا، کفر کا، بدعات کا، اللہ اسے کبھی کامیاب نہیں کرتا ہے۔ انہو لا یفلح الظالمون وجعلوا للہ مما ذرا من الحرث والانعام نصیبا، اللہ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کے لیے انہوں نے ایک حصہ ٹھہرایا، جو کچھ کہ اللہ نے کھیتی اور چوپایوں کو پیدا کیا اور کھیتی کو اگایا، نصیباً اس میں سے ایک حصہ اللہ کے لیے۔ اور کیا کہتے تھے، جب کھیتی پک جاتی یا کوئی جانور دودھ زیادہ دیتا یا کوئی جانور بچے زیادہ دیتا، تو کہتے تھے یہ کافر لوگ مکہ کے، ھذا للہ بزعمہم ھذا لشرکائنا، یہ ایک حصہ جو ہے نا اللہ کے لیے ہم نے نکال دیا ہے، اور ایک حصہ جو ہے وہ ہمارے مورتیوں کے لیے ہے، ہمارے سارے جتنے جس کو معبود ہے ان کے لیے ہے۔ اللہ کے لیے جو نکالتے تھے وہ فقیروں میں اور غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے، اور جو اپنی مورتیوں کے لیے نکالتے تھے اس کو وہ براہمنوں کو، مجاوروں کو، وہاں جو مورتیوں کے پاس بیٹھنے والے ہوتے تھے ان کو یہ دے دیتے تھے۔ مہاراج جس کو کہا جاتا ہے، آج بھی ہندوستان میں یہی ہے۔ اس کا مطلب وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شرکا بھی کرتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کے ساتھ مورتیوں کو بھی مانتے ہیں، اور کہتے ہیں فما کان لشرکائہم، جو حصہ ان کے شریکوں میں سے ہے وہ تو نہیں پہنچتا اللہ کی طرف، اور جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شرکا کو پہنچ جاتا ہے۔ کیا مطلب اس کا، یعنی اگر انہوں نے ایک حصہ نکال دیا شرکا کے لیے اور ایک حصہ نکال دیا اللہ کے لیے، اور کبھی ایسا ہوا ہے کہ ان کے یہاں کھیتی برابر نہیں ہوئی، تو کیا کہتے تھے، اللہ تو بے نیاز ہے، مالدار ہے، اس کو حصے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو ہے ہم یہ اپنے ہی معبودوں کے لیے نکال دیتے ہیں۔ اور کبھی کیا ہوتا تھا، مال تھوڑا اچھا ہوتا تھا، تھوڑا ردی ہوتا تھا، تو کہتے تھے اللہ تو بے نیاز ہے، اسے اچھے مال کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ردی بھی دے دو، گھٹیا قسم کا بھی دے دو تو چل جائے گا، لیکن یہ اعلیٰ قسم کا ہے وہ ہمارے معبودوں کے لیے ہوگا۔ اور کبھی کیا ہوتا تھا، مال میں خلط ملط ہو جاتا تھا، مال میں خلط ملط ہو جاتا، کبھی کچھ ادھر ادھر غائب ہو جاتا، گم ہو جاتا، تو کیا کہتے اللہ کے والا جو حصہ ہے اس میں سے لے کر کے اپنے معبود والے حصے میں ڈال دیتے تھے، کہ اللہ کو اتنی زیادہ کی ضرورت نہیں، تھوڑے سے بھی کام چل جائے گا، اور زیادہ ہمارے معبود کے لیے ہے۔ جب ان کو خود ہی سمجھتے ہیں کہ یہ بے نیاز نہیں ہے، ان کو ضرورت ہے، اللہ کہہ رہے عجیب قوم ہے یہ، عجیب قوم ہے، کھیتی میں اگاتا ہوں، کھیتی میں اگاتا ہوں، جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر اللہ نے بار بار کیا ہے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا۔ اللہ قرآن میں کیسی کیسی بات کہہ رہے ہیں کہ میں نے پانی برسایا، زمین کو پھاڑا، اس میں سے پلان کو نکالا، پودے کو نکالا، پھر درخت کو، پھر انگور کو، اور کیسے کیسے فروٹوں کو، سبزیوں کو میں نے نکالا، اور ان کے لیے جانوروں کے لیے چارہ، گھاس میں نے اگایا، ساری چیزیں میں نے اگائی، اور کہتے ہیں اچھی چیز اپنے معبود کے لیے، ردی چیز میرے لیے، آلہ اس کے لیے، حالانکہ انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے، سب کچھ تو میں نے کیا ہے۔ اللہ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جو ان کے شرکا کو پہنچتا ہے وہ ہمیں تو نہیں پہنچتا ہے۔ سا ما یحکمون، یہ جو کام کر رہے ہیں نا بہت برا کام ہے، اس لیے
دوسری جگہ فرمایا ما جعل اللہ من بحیرت ولا صائبت ولا وسیلت ولا حام. یہ چار قسم کے جانور ان کے یہاں ہوتے تھے. بحیرہ اس کا دودھ نکالتے, کہتے اس کا دودھ کوئی نہیں پی سکتا ہے, صرف ہمارے براہمن لوگ پی سکتے ہیں, یہ مولوی لوگ پیتے ہیں اور کسی کے لیے نہیں. مہاراج جس کو کہتے ہیں نا بس وہی پیئیں گے اور کس کے لیے نہیں ہے, انہی کے لیے ہے. ولا صاحبتی, اور یہ جانور ہم نے چھوڑ دیا ہے, دس بچے جنے ہیں اس نے, اب یہ جو جانور ہے بہت بچہ جننے والا, اب یہ بوٹوں کے نام پر ہے, یہ جہاں چاہے گھاس کھاتا رہے, اس کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا ہے, یہ صرف ہمارے معبود کے نام پر ہے. وسیلہ ولہام, یہ جانور بھی اگر یہ ایک اونٹنی اگر دس بچہ جنتی تو اس میں سے ایک بچہ جو ہوتا وہ کس کے نام پر چھوڑ دیا جاتا, بوٹ کے نام پر, بس یہ انہی کے لیے ہے. ولہام, یہ سانڈ جو ہوتا ہے جیسے آج کل ہندوستان میں رواج ہے, سانڈ جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں, یا گائے جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں, یہ تو ہماری ماتا ہے یا تو ہماری مورتی کی یہ ماں ہے, جو بھی ہو اس طرح کہہ کر جانور کو بوٹوں کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں. اس کو کوئی ذبح نہیں کر سکتا, اس کا دودھ کوئی نکال نہیں سکتا, اس پر کوئی سوانی نہیں کر سکتا, اس پر کوئی بار برداری نہیں کر سکتا, اس سے کوئی کام نہیں لے سکتا. وہ جہاں گراس کھانا چاہے کھا لے, جہاں جہاں کھانا چاہے کھا لے, اسے کوئی چھیڑتا نہیں تھا. یہ ساری چیزیں معبود کے نام پر کرتے تھے, اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں. اور یہی بات ہمارے ہندوؤں سے لے کر ہمارے مسلمان میں آ گئی ہے, یہی بات ان سے نکل کر کے مسلمان میں آ گئی. آئی کہ نہیں آئی بتاؤں آپ کو, کیسے آئی؟ مسلمانوں میں دیکھو, اس مسلمان کو کبھی بھی یہ فکر نہیں ہے کہ اللہ نے کہا ہے نماز پڑھوں تو نماز تو نہیں پڑھتا, اللہ کے لیے زکات تو نہیں دیتا, اللہ کے لیے حج تو نہیں کرتا, عمرہ نہیں کرتا, اس کو اللہ کی عبادت کی اتنی فکر نہیں ہے جتنی اس کو پیر صاحب کی گیارہویں کی, بارہویں کی, چالیسویں کی, جھنڈے کی, گرین جھنڈوں کی, یا قبر پختہ بنانے کی, گنبدے بنانے کی, اس پر مہگی سے مہگی سے مہگی چادر, ایک ہزار نہیں, دو ہزار نہیں, ایک لاکھ, دو لاکھ, تین لاکھ کی چادریں چڑھانا, یہ ساری ان تمام کو اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہیں, یہ تو کر رہے ہیں کس کے لیے بھائی, کس کے لیے کر رہے ہیں؟ مخلوق کے لیے کر رہے ہیں. کوئی بھی ہو, چاہے ولی ہو, چاہے نبی ہو, چاہے پیر ہو, چاہے صحابی ہو, سب ہے تو کون, انسان ہی ہے, اللہ تو ہے نہیں, اللہ تو ایک ہی ہے, اس کے علاوہ ساری اللہ کی مخلوق ہے. تو مخلوق کے لیے وہ اتنا خرچہ, اتنا خرچہ, اتنا خرچہ کہ اتنا کبھی اللہ کے لیے نہیں کرتا ہے. اسے نہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فکر نہیں, اسے نہ قربانی کرنے کی فکر ہے, نہ اللہ کے راستے میں چندہ دینے کی یعنی زکات نکالنے کی فکر, کچھ بھی نہیں. اس کو فکر وہی ہے کہ وہ وقت کب آئے کہ ہم, اور اس پر بھی پابندی لگاتے, جیسے یہاں پر ہم کہتے ہیں نا کہ یہ جو گوشت ہے صرف مورتی کے لیے ہے, وہ بھی کہتے ہیں کہ 22ویں رجب آتی ہے, امام جعفر صادق کے کونڈے بنائے جاتے ہیں, حلوے ملیزے بنائے جاتے ہیں, اس کو کوئی نہیں کھائے گا, اس کو صرف 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 کون کھائیں گے, کون کھائیں گے, صرف بڑے لوگ کھائیں گے, یعنی مجاور کھائیں گے, اور کوئی نہیں کھاتے. یہ بالکل وہی ہندوانہ طریقہ ہے. یہ ساری باتیں, ساری باتیں آپ تقویت الایمان اٹھا کر دیکھو, ساری اس میں تفصیل سے لکھی ہوئی ہے. بس اللہ حفاظت فرمائے کہ انسان کہاں سے کہاں جا رہا ہے, کس طرف جا رہا ہے, اور اللہ کیا کہہ رہا ہے. یہ قرآن صرف مکہ کے کافر لوگ کے نہیں ہے, یہ صرف مکہ کے کافروں کے لیے نہیں ہے, وہ تو مر گئے, ختم ہو گئے, وہ تو قیامت میں جواب دیں گے اگر ایمان نہیں لائے. یہ قرآن تو اللہ کے رسول کا زندہ معجزہ ہے. یہ صحابہ کے زمانے میں, تابعین, تبع تابعین, اولیاء, کتب اور ابدال, آج تک اور قیامت تک یہ قرآن کا معجزہ باقی رہے گا. یہ سب کو اعلان کر رہا ہے, سب کو کہا جا رہا ہے کہ تم نے اللہ کے لیے تو وہ نہیں کیا جو مخلوق کے لیے کیا ہے. کیا جواب ہوگا قیامت کے دن؟ اللہ کہہ رہے ہیں وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ, اسی طرح دیکھو نا آج زکات میں پوچھتے ہیں بھائی اتنا تھوڑا کم ہو گیا چل جائے گا، بڑا قربانی تھوڑی ذرا مڑیل ٹٹو چل جائے گی، لیکن چادر تو مہنگی ہونی چاہیے نا، وہ تو لاکھوں دو لاکھ کی ہے۔ اور آج تو ایسا ہو گیا کہ چلو بڑے بڑے گورنروں کو بلایا جاتا ہے چادر چرانے کے لیے، وہاں تک تو کام آگے بڑھتا نہیں، وہ جو دروازہ جو بنایا ہے وہ سونے کا ہے، چاروں طرف جو ہے، بلکہ اس قبر کو سال میں ایک بار ایر کے گلاب سے دھوئی جاتی ہے، ایر کے گلاب سے۔ ہمارے وہ لوگ بزرگان دین، چلو مثال کے طور پر خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ نے کبھی یہ نہیں بتلایا اتنا مہنگا، وہ تو بیچارے چھت پر، اور جس پر چھت نہیں، بالکل کمزور گھر، بالکل چھوٹا سے جھونپڑے میں زندگی گزار کے چلے گئے، انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ میری قبر پر لاکھ دو لاکھ کی چادریں چڑھا دینا، کبھی نہیں کہا۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اسی طرح بہت سے مشرکین کی نگاہ میں مزین کر دیا، بیوٹیفائیڈ کر دیا، کیا قتل اولادہم، اپنی اولاد کو قتل، اپنے شرکاؤں کو قتل، ان کے شرکا نے، شرکا سے مراد یہاں پر شیاطین ہے یا ان کے مجاور ہے، انہوں نے کہا تمہارے بچوں کی بھیٹ دے دو، تمہارے بچوں کو ذبح کر دو مورتی کے نام پر، وہ دیوی راضی ہو جائے گی، وہ دیوتا راضی ہو جائے گا، تمہارا کام بن جائے گا۔ ہزاروں بچوں کو ہندوستان کے ہندوؤں نے، ہزاروں، ایک دو نہیں، ہزاروں بچوں کو جمنائی ماں، جمنا مائی جس کو کہتے ہیں، گنگا جمنا ریورز ہے، تو جمنا مائی کے اندر میں ڈال دیا، زندہ ڈال دیا کہ اس کو مگرمچھ اور جانور کھا جائیں گے اندر کے، اور ہماری دیوتیاں اور دیو راضی ہو جائیں گے۔ یہ شیطان نے ان کے سامنے بیوٹیفائیڈ کیا، ان کو بتلایا۔ قتل کی تین صورتیں ہوا کرتی تھی پہلے زمانے میں بھی اور آج بھی ہے، قتل کی ایک صورت تو پہلے زمانے میں ہوتی تھی کہ لوگ اپنے بچوں کو قتل کرتے تھے غیرت کی وجہ سے۔ غیرت کیا چیز تھی؟ یہ میرے گھر پر بچی ہے، اب بڑی ہوگی تو مجھے اس کی شادی کرانی پڑے گی، داماد آئے گا، میرا منہ چھوٹا۔ اور اس زمانے میں بچی ہوتی تو لوگوں کے منہ بالکل چھوٹے ہو جاتے تھے، اور فکر کرتے تھے کہ کب اس بچی کو زندہ دفن کر دوں، کب زندہ دفن کر دوں، کب زندہ دفن کر دوں، یہی صورت ہوتی تھی غیرت کی۔ اور نمبر دو پر ہوتا تھا کہ یا تو وہ قتل کرتے تھے بچوں کو فی الحال غربت کی وجہ سے، فی الحال غربت کی وجہ سے، جیسے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ غربت کی وجہ سے اپنی بچی بچوں کو بیچا ہے، اپنے بچیوں کو، جوان بچیوں کو بیچا ہے اور بیچ رہے ہیں، اور اخیر میں کچھ نہیں تو کرسچنوں کو دے رہے ہیں کہ ان کو کھلاؤ پلاؤ اور اپنے مذہب میں لے جاؤ۔ ہزاروں واقعات ہیں، وقت نہیں کہنے کے لیے، ہزاروں ہیں۔ اس میں کمی کوتاہی ہماری طرف سے ہیں کہ ہم نے اس پر کوئی محنت نہیں کی۔ اللہ ہمیں اللہ کے کام کے محنت کرنے کے لیے قبول فرما لے، اور اس کی فکر کے میں توفیق عطا فرمائے۔ یہ قتل کی صورت، جس کو اللہ نے اسی صورت کے اندر آگے بیان کرتے ہیں، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، تم اپنے اولاد کو بھوک اور پیاس کی وجہ سے کہ بھئی گھر میں کھانا نہیں، اس نیت سے اپنے اولاد کو قتل نہ کرنا۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے، تمہاری اولاد کو بھی دیں گے، یہ اللہ خود کہہ رہا ہے۔ تو قتل کرنے کی ایک صورت یہ ہوتی تھی، اور قتل کرنے کی تیسری صورت جو یہاں پر بیان کی ہے کہ وہ شیاطین کی بات یا مجاوروں کی بات سن کر کے بچیوں کو یا چھوٹے چھوٹے بچوں کو کس کے بھیٹ چڑھتے تھے، یہ دیوی دیوتاؤں کے بھیٹ چڑھا دیتے، قتل کر دیتے، یا دبو دیتے، یا اس کو جلا دیتے۔ اس قسم کی باتیں اللہ کہہ رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ وہ ان کو ہلاک کر دیں۔ بس ہماری طرف تم متوجہ رہو، تمہارے بچوں کی طرف نہیں، انہیں ختم کرو۔ یہ نیت ہوتی تھی مجاوروں کی۔ وَلِيَلْبِسُ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور ان کے دین کے اندر میں خلط ملت کر دیا، دیکھو نا یہ کرنا پڑے گا ورنہ دیوی ناراض ہو جائے گی، دیوتا ناراض ہو جائے گا، تمہاری آخرت خراب ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، تمہارے گھر میں برکت نہیں ہوگی، تمہارے گھر میں یہ نہیں ہوگا، تم ایک بچے کو مار ڈالو، ختم کر دو، ورنہ تمہارے گھر میں رات میں مصیبتیں آئے گی۔ یہ ساری باتیں ان کو بس آج بھی یہی ہو رہا ہے. اسلام سیدھا سادہ ہے, بتایا جا رہا ہے صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, کفر کیا ہے, شرک کیا ہے, بدعت کیا ہے اور حق کیا ہے, باطل کیا ہے. لیکن بہت سارے علماء سو دنیا میں, علماء سو ایسے ہیں جو صحیح بات نہیں بتلاتے. کیوں؟ مست کلندر سب کچھ اندر اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے غلط راستے بتلاتے ہیں. اگر یہ لوگ صحیح راستے پر چلے جائیں گے تو ہمارے حلوے بند ہو جائیں گے, ہماری گیارہویں بند ہو جائے گی, ہمارے دیگے بند ہو جائے گی, ہمارے ہدیے بند ہو جائیں گے. اسی لیے بہت سارے الحمدللہ قرآن سامنے مسجد میں بیٹھا ہوں, جتنے بھی ہمارے سامنے آئے انہوں نے یہی کہا ہے, کبھی ہمارے علماء نے ہمیں یہ بتایا ہی نہیں. ہر وقت یہی کہتے ہیں, کبھی ہمارے علماء نے ہمیں یہ بتایا ہی نہیں, بلکہ غلط غلط ہی بتاتے رہے کہ وہ لوگ غلط ہے, وہ لوگ غلط ہے, ہم صحیح ہے, ہم صحیح ہے. اسی طرح ہمیں اندھیرے میں رکھا, اندھیرے میں رکھا. 40 سال 50 سال ایسے گزر گیا, اب ہمیں پتا چلا صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, حق کیا ہے, باطل کیا ہے, کفر کیا ہے, شرک کیا ہے, بدعت کیا ہے اور حق کیا ہے, اب پتا چلا. وَلِيَلْبِسُ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ, یہ کام ان مجاوروں کا تھا. اور آگے اللہ, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا, اللہ چاہتا تو وہ یہ کام نہ کرتے, لیکن اللہ نہیں چاہتا. اللہ نے کہہ دیا جنت ہے, جہنم ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, ہم نے تمہیں بتلا دیا سیدھا جنت, ادھر ادھر جاؤ جہنم ہے. نبی علیہ السلام نے مثال دے کر بیان فرمایا, ایک مرتبہ لکڑی کو لیا نبی علیہ السلام نے اور ایک لمبی لائن کو کھینچا, پھر ادھر لائن, ادھر پانچ لائن, ادھر پانچ لائن کو کھینچا, پھر صحابہ سے فرمایا زمین کے اوپر لکڑی کے ذریعے یہ سیدھا ہے, ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوا, یہ سیدھا راستہ ہے اسی کی تم اتباع کرنا, ادھر ادھر جاؤ گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے, یہ جہنم کا راستہ ہے. نبی علیہ السلام نے مثال دے کر بیان فرمایا ہے. اللہ بھی کہتے ہم چاہتے تو وہ ایسا نہ کرتے, لیکن اللہ کیا کہتے ہیں, ہم نے تم پر چھوڑا ہے, ہم تمہیں دیکھتے ہیں کہ تم حق پر آتے ہو یا باطل پر رہتے ہو. فذرہم, چھوڑ دو وہ جانے اور ان کا جھوٹ. اللہ کیا کہہ رہے ہیں, تم نے تو سمجھا دیا, تم نے اپنا کام پہنچا دیا, تمہارا کام پہنچانا تھا, بتلانا تھا, محنت کرنا تھا, نہیں آتے, چھوڑ دیں انہیں, وہ جانے ان کا کام جانے. یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کفر کا حکم دے رہے ہیں, کفر کرو کفر کرو. اللہ جیسے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا اے ملو ما شی, تم چاہو جو تم چاہو کرتے رہو, تم جو چاہو کرتے رہو. تو اللہ یہ کہتا نہیں ہے کہ تم زنا کرتے رہو, چوری کرتے رہو, شراب پیتے رہو, برائیاں کرتے رہو. اللہ یہ نہیں کہنا چاہتے, یہ تدبیر, یہ توبیخ, جزر, شاؤٹنگ کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں. شاؤٹنگ کے لیے کرو جو کرنا ہے. کہتے ہیں نا کبھی باپ ناراض ہوتا ہے بیٹے کو, کر جو کرنا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیٹا باپ کو کہے, بیٹے کو کہہ رہا ہے تو یہ کرتا رہے, نہیں, غصے میں آ کر بیٹے کو ایسا کہا جا رہا ہے. اللہ بھی غصے میں کہہ رہے ہیں فذرہم وما یفترون, چھوڑو انہیں, جو کرنا ہے کرنے دو. بات سمجھ میں آ رہی ہے, اجازت نہیں ہے, اللہ کی طرف سے غصہ اور جزر ہے, شاؤٹنگ ہے. وقالوا هذه انعام, اور ان کی حماقت, بے وقوفی اور فلسٹس یہ تھی, هذه انعام وحرس حجر, یہ جانور اور یہ کھیتی ممنوع ہے. لا يطموها, کہہ رہے ہیں یہ کھیتی جو ہے اس کا یہ حصہ, یہ جانور ہے, اس کو کوئی نہیں کھا سکتا. الا من نشاء بزامین, مگر جس کو ہم چاہیں. جیسے وہ کیا کہتے تھے, اگر اس جانور کو کا گوشت کوئی نہیں کھا سکتا, یعنی مرد کھا سکتے ہیں, عورت نہیں کھا سکتی. ہاں اگر جانور کے اندر سے مردہ بچہ پیدا ہوا ہے, گائے کے اندر سے مثال یا اونٹنی کے اندر سے مردہ بچہ, تو عورت بھی کھا سکتی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے, یہی ہے. اور پھر کیا کہتے ہیں, جیسے ہمارے یہاں آج کل ہوتا ہے کہ یہ جو ہے امام جعفر صادق کے نام پر جو کنڈے بنائے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ, بہت ساری چیزیں اس کے اندر شر رکھتے ہیں. ایک تو اس کو سورج نکلنے سے پہلے پہلے کھانا چاہیے, یعنی کہ شرط ہے. نمبر دو پر اس کو چھت کے نیچے باہر نہیں کھلا سکتے ہیں, تو جن کو دعوت دینا ہے گھر میں. نمبر تین پر اس پر مرد کھا سکتے ہیں, عورت نہیں کھا سکتی ہے. یہ شرطیں جس طرح زمانے جاہلیت میں تھی مسلمانوں میں بھی ہیں. یہ تو ایک کچھ مثال میں نے دی ہے، ایسے بے شمار اندر میں بے شمار خرافات ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ کیا کہہ رہے، من نشاء بزامہم، لفظ استعمال کر کے کہہ دیا میں نے ان کو نہیں کہا ہے کہ تم ایسا کرو، بزامہم اپنے خیال سے، اپنے خیال سے کر رہے ہیں. وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء علی، کہہ رہے ہیں وہ جانور جس کی پشت جس کو حرام کر دیا گیا، اور وہ جانور جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اللہ پر بہتان باندھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ اس کو فلاں کو کھانا ہے، فلاں کو کھانا ہے، فلاں دیوی، یہ بحیرہ، یہ مورتی کے لیے ہوگا، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ ہم نے کبھی نہیں کہا. سیجزیہم بما کانوا یفترون، ان قریب انہیں پتا چل جائے گا جو جھوٹ بولتے ہیں، انہیں ہم سزا دیں گے، انہیں ہم سزا دیں گے. وقالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا، اور کہتے ہیں جو کچھ کہ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے یہ خالص ہے ہمارے مرد کے لیے. وہ محرم علی ازواجنا، ہماری عورتوں پر حرام ہے، جیسے آج کل بھی ایسا ہی ہے. وہیں یکم میتتن فہم فی شرکا، ہاں اگر مردہ بچہ پیدا ہوتا تو کہتے ہیں کہ اس میں سب شریک ہیں، بچے بھی کھا سکتے ہیں، عورتیں بھی، مرد بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی. سیجزیہم وصفہم، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سزا ملے گی ان کے ان باتوں کی، بے شک اللہ حکیم ہے، علیم ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ کیا کام کر رہے ہیں. قد خسر الذین قتلوا اولادہم، خسارے میں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کر دیا. صفحن صفحن، سات ان کی حماقت کو اللہ نے بیان فرمایا. صفحن، اولاد کو قتل کرنے والے بے وقوف ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کبھی اولاد قتل کرتے ہیں مرتی کے نام پر، اور کبھی اولاد قتل کرتے ہیں اللہ کے نام پر، واقعات مشہور ہے. جیسے عبد المطلب نے، نبی علیہ السلام کے کون ہوتے ہیں، دادا ہوتے ہیں نا، منت مانی تھی میرے گھر 10 بچے پیدا ہو، 10 بچے، اس میں جو بھی خوبصورت ہوگا، حسین جمیل ہوگا، اس بچے کو میں اللہ کے نام پر ذبح کروں گا. اور ہوا یہی کہ 10 بچے پیدا ہوئے، سب سے ینگر ون کون تھے، عبداللہ. عبداللہ کون ہے، نبی علیہ السلام کے والد صاحب ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ، بڑے خوبصورت، بڑے حسین جمیل تھے. تو باپ نے کہا یہ تو بڑا ہو گیا، اب میں نے منت مانی ہے ایک بیٹے کو ذبح کرنے کی، تو 10 بیٹوں کو سامنے بٹھایا اور ہیترو الاٹس میننگ قرآن اندازی کی ہے، سب کے نام لکھے، اس میں سے پھر ایک چٹھی کو اٹھایا تو نام نکلا عبداللہ کا. کس کا بھائی، عبداللہ کا. اسی لیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحین کا بیٹا ہوں، ایک ذبیح اسماعیل اور ایک ذبیح عبداللہ. سمجھ میں آتی ہے بات، یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا دوسری بار ڈالا چٹھیوں کو تو پھر نام نکلا کس کا، عبداللہ کا. تیسری بار نکلا کس کا، عبداللہ کا. ہاتھ میں چھڑی کو لی عبد المطلب نے، بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں. اتنے میں عرب کے سارے جتنے بھی تھے سرداران اور مکہ آ گئے اللہ کے واسطے اس کو ذبح نہ کرو، اگر یہ رواج ہو جائے گا تو ہم میں سے پھر ایک ہر ایک کو اپنے بیٹے کو ذبح کرنا پڑے گا، چھوڑو اس کو، ان کی جگہ کچھ اور ذبح کر دو. بہت کہا نہیں، میں نے منت مانی ہے اور میں منت کو پورا کروں گا گود کے لیے، اللہ کے لیے. یہ کام کرنا بڑا تھا، ذبح کرنا بڑا تھا، لیکن ان کی بہادری اور ان کا اپنے اللہ کے وعدے پر جمنا بہت بڑی تھے، بہت بڑی بات. آج کل ہم تو اگر کوئی اللہ سے منت مان لیتے ہیں صحیح مانے والی تو اس کو کئی بار توڑ دیتے ہیں، اللہ کے وعدوں کو توڑتے جاتے ہیں. چھڑی کو لیا، بہت کہا نہیں لے جاؤ، تو کہا ٹھیک ہے. عرافہ سے پوچھ رہے، ایک عورت تھی عرافہ، یعنی اس زمانے میں کاہنہ جس کو کہتے ہیں، جس کے ہاتھ دکھاتے ہیں، ایسے اس کو جا کر پوچھ لیا کہ بھئی اس کا یہ نام نکلا ہے، ہمیں اس کو ذبح کرنا ہے. اس عورت نے کہا کہ ایک طرف عبداللہ کو رکھو اور ایک طرف 10 اونٹ کو رکھو، کتنے بھائی؟ 10 اونٹ کو پھر چٹھی ڈالو، جس کا نام نکلے اس کو ذبح کیا جائے گا. اگر نکلا عبداللہ کا تو 10 اور ڈالو، کتنا ہوگا؟ 20 اونٹ. پھر نام نکلا عبداللہ کا تو 30 ڈالنا، 40 ڈالنا. وہ کرتے گئے، ہر وقت نام ہی نکلتا تھا کس کا؟ عبداللہ کا. ہر وقت نام نکلتا تھا، یہاں تک کہ 100 اونٹ پر پہنچ گئے. اور 100 اونٹ جب ایک طرف ہے، عبداللہ ایک طرف ہے، پھر کرا ڈالا تو اب نام نکلا اونٹ کا. تو پھر 100 اونٹ کو ذبح کیا عبد المطلب نے عبداللہ کے نام پر، یعنی عبداللہ کے مقابلے میں ایک بیٹے کو ذبح نہیں کیا، اس کے مقابلے میں کس کو؟ 100 اونٹ کو. اور اعلان کر دیا، سارے جانور جن کو گوشت کھانا ہے، سارے مکہ والے جن کو جتنا گوشت چاہے، اطراف والے 100 اونٹ کتنا گوشت ہوگا، جس کو جتنا چاہے لے جاؤ. ذبح کرتے گئے، لوگ لیتے گئے. یہ بھی ایک صورت ہوا کرتی تھی. اور ایک صورت یہ ہوتی تھی کہ اس زمانے میں بچیاں بڑی ہوتی تھی تو اس کو شادی، جیسے میں نے بتلایا، علامہ قرطبی نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، وہ صحابی کا واقعہ مشہور ہے، آپ نے بار بار سنا ہے، کہ بڑی بیٹی ہے 15 سال کی، 14 سال کی ہو گئی، بالکل یاد رکھو، بہت سارے خطیب لوگ کہتے ہیں، بہت سارے آپ سنو گے کہ مکہ کے اندر وہ لوگ سب کے سب بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، حالانکہ یہ سارے قبیلے والے نہیں کرتے تھے، بعض قبیلے والے کرتے تھے، بعض قبیلے والے. اگر سارے قبیلے والے کرتے ہوتے تو نبی علیہ السلام سے پہلے جتنے عرب لوگ تھے، کسی کی 10 بیویاں تھیں، کسی کی 12 بیویاں تھیں، کسی کی 8 بیویاں تھیں. یہ دلیل اس بات کی ہے کہ وہ اگر بچیاں قتل ہی کر دی گئی ہوتی تو اتنی زیادہ بیویاں کیسے ہوتی سب کی. نبی علیہ السلام کے سامنے بہت سارے صحابہ مسلمان ہوئے تو کہا میری 6 بیوی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں 2-3-4 کو رکھو، دوسری 2 کو طلاق دے دو. پھر کبھی کسی کے میں 10 بیویاں ہیں، کہا 6 کو طلاق دو، 4 کو رکھو. نبی علیہ السلام نے کتنی بار کہا ہے. اور نبی علیہ السلام کی شادی ہوئی، معلوم ہوتا ہے بعض قبیلے والوں کا یہ تھا، جیسے آج کل ہے. میرے سامنے کتنے واقعات، کتنے واقعات سناؤں میں تمہیں. بچی سامنے پیدا ہوئی، ایک عورت آئی کہہ رہے ہیں میرے شوہر نے مجھے طلاق دیا. کیوں کیوں طلاق دی؟ ایک وجہ، ڈاکٹر نے بتلا دیا پیٹ میں بچی ہے. بچی کیوں ہے؟ اس لیے مجھے طلاق دے دیا. ایک نے سنایا بچی پیدا ہوئی. بچی کیوں پیدا ہوئی؟ بیوی کو قتل کر دو. ایسے کتنے واقعات ہیں، کتنے واقعات ہیں، جیسے اس زمانے میں سمجھا جاتا آج بھی یہی بات ہے، آج بھی یہی بات ہے. اور ابھی ابھی 2 مہینے پہلے ایک واقعہ ہوا، شوہر نے کہا، وارننگ دی ہے، 2 بچیاں، اب تیسری پیدا ہوگی تو تجھے طلاق ہے. عورتوں کے ہاتھ میں تو نہیں ہے بچیاں کو پیدا کرنا، یہ تو کس کے ہاتھ میں ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. علامہ قرطبی یہی فرماتے ہیں، یہ بچی بڑی ہو گئی خدمت کرنے والی، اس کو ماں کو بیوی سے پوچھے کس کی بیٹی؟ ہماری بیٹی ہے. کہا تم کو کہا تھا اس کو؟ کہا میرا دل نہیں چاہتا، ماں تو ماں ہوتی ہے نا، وہ تو سانپ جرے تو اس کو بھی دودھ پلاتی ہے، ماں ماں ہوتی ہے، ماں کی مامتا ہی عجیب ہے. کہا میں اس کو دفن نہیں کر سکتی. تو پھر سمجھا بجھا کر، چلو میں اس کو خالہ کے یہاں لے جاتا ہوں، اس کو تیار کر دے. بہانے سے لے گئے، کہاں پر؟ زندہ زندہ قبر کھود کر لڑکی کو. وہ لڑکی رو رہی ہے کہ میں تمہارے گھر نہیں رہوں گی، تمہیں تکلیف نہیں دوں گی، تمہارے مصیبت نہیں بنو گی، کپڑے صاف کر رہی، ابو تم کیا کر رہے ہیں، یہ کیوں کھود رہے ہیں، کیا مصیبت ہے تمہارے لیے؟ بال کو پکڑ کر کے اتنی بڑی لڑکی کو اندر ڈالا اور اوپر مٹی ڈال دی. وہ صحابی جب بنے ہیں تو نبی علیہ السلام کے سامنے روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے پوچھا بتاؤ تو صحیح کیا ہوگا؟ فرمایا میں مسلمان تو بن گیا لیکن میں ایک واقعے پر رو رہا ہوں کہ میری بیٹی کی جان کیسے نکلی ہوگی، میری بیٹی کے اندر میں جان کیسے نکلی ہوگی. اللہ کے رسول کو بھی رونا آ گیا، رونا آ گیا. اور ایک صحابی تشریف لائے، وہ بھی رو رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے 70 بچیوں کو، قبیلے کا سردار ہوں، میں نے 70 لڑکیوں کو زندہ اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے. اللہ کے رسول بھی روتے جا رہے ہیں. تو یہ اس اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قد خسر الذین قتلوا اولادهم صفحا. ایک برائی تو یہ بیان کی، یہ بیوقوف ہے، نادان ہے یہ لوگ. اولاد کو قتل کرنے والے بغیر علم، دوسری بات جاہل ہے یہ، جاہل جو اپنی اولاد کو، بچی پیدا ہو ناراض ہو، بچہ پیدا ہو خوش ہو، یہ بیوقوف ہے، یہ جاہل ہے۔ وہ حرموا ما رزقهم اللہ، اور اس رزق کو جو اللہ نے دیا اس کو حرام کرنے والے، افتران علی اللہ، اللہ پر جھوٹی تہمت لگانے والے، کغلو، یہ گمراہ لوگ ہیں، یہ گمراہ ہیں، راہ راستہ سے ہٹے ہوئے ہیں، وما کانو مہتدین، اور یہ لوگ سیدھے راستے پر آنے والے نہیں ہیں، ان کے پاس ہدایت نہیں ہے۔ اللہ پاک نے جن کو اولادیں دی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام کو بیٹیاں دے کر بتلا دیا کہ بیٹیاں بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر بیٹیاں نحوست ہوتی تو اللہ اپنے نبی کو بیٹیاں نہ دیتا، بیٹے ہی دیتا، بیٹوں کو اٹھا لیا اور بیٹیاں دی، اشارہ کر دیا نبی علیہ السلام نے کہ میرے پاس بھی چار بیٹیاں ہیں، اور فرمایا جس کے گھر میں دو بیٹیاں ہو، تین بیٹیاں ہو، اور اس کی پرورش کرے، اس کو اچھی تعلیم دے، دین کی تعلیم دے، اور پھر اس کی شادی کر دے، وہ اور میں جنت میں اس طرح ساتھ میں ہوں گے۔ ہاں، حضرت عائشہ فرماتی ہے دو ہو تو، فرمایا دو ہو تو یہی ہے، ایک ہو تو، ایک ہو تو بھی یہی ہے۔ بچیاں کتنی بڑی نعمت ہے، اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ بس یہیں پر بس کرتے ہیں، رکوع پورا ہو گیا ہے، انشاءاللہ اب تو حج کے بعد دعا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارا صبر آسان فرمائے، حج مبرور مقبول نصیب فرمائے، اور یہ باتیں جو کہی جا رہی ہیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم تسلیما، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا ذل جلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم پر رحم فرما دے، کرم فرما دے، اللہ پریشانیوں کو دور فرما دے، مشکلوں کو آسان فرما دے، اللہ قرآن کے طریقوں پر ہمیں چلنے والے بنا دے، قرآن کے احکام پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، نبی علیہ السلام کی سنتوں و طریقوں پر چلنے والے بنا دے، سچی پکی محبت رسول نصیب فرما، سچی پکی مودت رسول نصیب فرما۔ اے اللہ زندگی گزر گی نفس و شیطان کی، نفس و شیطان کی فرما برداری میں، اے اللہ میں پتہ نہیں کتنی زندگی، کتنے دن، کتنے گھنٹے باقی ہے، بقیہ ایام اے اللہ تیری فرما برداری میں گزارنے والے بنا دے، تیری فرما برداری میں گزارنے والے بنا دے۔ اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما دے۔ یہ مبارک راتیں ہیں اللہ، تیرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کو ذی‌الحجہ کی راتیں اور دین کے عمل رمضان کے علاوہ سارے سال کے عملوں سے بہتر ہے۔ اللہ اے اللہ یہ بڑی راتیں ہیں، تیرے نبی نے فرمایا شب قدر کے برابر ہے، اے اللہ ہمیں شب قدر کا ثواب نصیب فرما، ہماری توبہ قبول فرما، ہماری توبہ قبول فرما، ہمیں معاف فرما، ہم پر رحم فرما، ہم پر کرم فرما، اس قرآن کے واسطے سے ہم پر رحم فرما۔ ہمارے پاس کوئی ایسا عمل نہیں جو تیرے دربار میں ہم پیش کریں، یہ قرآن کریم ہے جس کی محبت میں ہم بیٹھے ہیں، اے اللہ سننے اور سنانے کے لیے، اے اللہ اسی محبت پر، اے اللہ ہم سب کا بیڑا پار فرما، ہم سب کو قبول فرما، ہم سب کو عفو عافیت والی زندگی نصیب فرما، معافات والی زندگی نصیب فرما، مغفرت کا اعلان فرما، رحمت کی چادر ڈال دے، ساری امت پر رحمت کی چادر ڈال دے، لوگوں کو صحیح دین کی سمجھ نصیب فرما، لوگوں کو قرآن اور حدیث کی سمجھ نصیب فرما، سنت رسول کی سمجھ نصیب فرما، نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والے بنا دے، بدعات سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ کفر شرک سے ہماری حفاظت فرما، کبائر صغائر سارے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ تیری ناراضگی والے ہر کاموں سے ہماری حفاظت فرما، تیری رضا مندی والے کام کرنے کے میں توفیق نصیب فرما۔ اللہ تم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں اپنا بنا لے، اے اللہ مرتے دم تک ہمیں اپنا بنا لے، اور مرنے کے بعد جب ہماری موت آئے تو ہم سے راضی ہو، اور تو کہتا ہو او 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 روح تو میرے پاس آ جا، میں بھی تجھ سے راضی اور تو مجھ سے راضی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اللہ ایسی خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما، اے اللہ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اس مجمع میں بھی بہت سارے لوگ پریشان ہوں گے، سب کے دلوں میں اے اللہ موجود تو جانتا ہے، دلوں کے بھید کو تو جانتا ہے، سب کی ضروریات پوری فرما، سب کی مشکلوں کو دور فرما، اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، نیک بنا، ہمارے گھروں میں سکون نصیب فرما، ہمارے آل اولاد میں سکون نصیب فرما، ہمارے اولادوں کو نیک بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو مانگا عطا فرما، نہ مان سکے تو اپنے فضل سے عطا فرما، الہ العالمین الہ العالمین، ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما، والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کرام کی مغفرت فرما، شیوخ کی مغفرت فرما، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد النبی الامی و آلہ و بارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین.